जिंदगी बेहतर बनाए जिंदगी, मुख्तसर सी जिंदगी है भाइयों, नेकियां कीजिए ना गफलत कीजिए।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسول اکرم نور مجسم شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدری چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں۔ اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس پاک پروردگار جل جلالہ نے ہم سب کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ رب عزوجل کا کروڑ ہا کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس خالق لم یزل مالک و مولا نے ہمیں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی سے وابستہ کیا۔ دعوت اسلامی کا دینی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے ہمیں مدنی انعامات، جو نیک اعمال ہیں، ان کو کرنا ہے۔ نیک اعمال میں کیا کیا ہے؟ نیک اعمال میں اپنی اصلاح کے لیے ہمیں نمازوں کی پابندی کا ذہن دیا گیا، ہمیں قرآن کی تلاوت کا ذہن دیا گیا، ہمیں غیبت جھوٹ چگلی سے بچنے کی ترغیب دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ہے۔ اور جتنے نیک اعمال ہیں، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں قرب الہی نصیب ہو، ہم اللہ پاک کی رحمت پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ قرب الہی انہی لوگوں کو ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، اور جن کی زندگی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق گزرتی ہے، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں۔ اللہ کا محبوب انسان کیسے بنتا ہے؟ اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے؟ یقیناً اسی طرح اللہ کا قرب ملتا ہے کہ انسان نیک اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت، آپ کی مبارک تعلیمات پر عمل کر کے یقیناً دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، دنیا بہتر ہوتی ہے، زندگی بہتر ہو جاتی ہے، اور آخرت بھی اللہ نے چاہا تو ضرور بہتر ہوگی۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع وہ ہے قرب الہی۔ آج پروگرام میں ہم شامل کریں گے کہ قرب الہی کیسے ملتا ہے، قرب الہی پانے کے ذرائع کون سے ہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغین کی آپ زیارت کر رہے ہیں، ان مبلغین سے جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں، ماشاءاللہ ان کی زندگی کا ایک طویل حصہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں گزرا ہے۔ امیر اہل سنت کی انہوں نے صحبتیں بھی پائی ہیں، امیر اہل سنت کے تربیت یافتہ الحمدللہ ہمارے پروگرام میں عاشقان رسول اور مبلغین اسلامی بھائی شامل ہوتے ہیں، تو ان سے ان جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرب الہی پانے کا طریقہ کیا ہے، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن پر عمل کر کے، جن کو اختیار کر کے ہم قرب الہی پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی عرض کریں، انشاءاللہ پروگرام میں چونکہ ہم کلام بھی شامل کرتے ہیں، سب سے پہلے کلام کو شامل کریں گے، اس کے بعد موضوع پر مبلغین سے بات بھی کریں گے۔ آج ہم جو تصویر آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، جس تصویر پر آپ سے بات کرنی ہے، وہ تصویر کون سی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ تصویر مدنی چینل کے ناظرین آپ توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، اس تصویر میں دو شخص ہیں، ایک سامنے کھڑا ہے اور دوسرا پیچھے ہے اور اس کو لات مار رہا ہے۔ پیچھے والے کا مقصد کیا ہے؟ پیچھے والے کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والا گر جائے، اور اگر سامنے والا آدمی گرتا ہے تو پیچھے والا بھی بچتا نہیں ہے، لیکن شاید اسے شعور نہیں ہے، توجہ نہیں ہے۔ زندگی میں بھی ایسے لوگ ہمارے ہوتے ہیں کہ جو اسی طرح کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس تصویر کو دیکھ کر میسج کیا مل رہا ہے؟ اس تصویر کو اگر آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو پیغام ملیں گے، بہت کچھ سوچنے کا موقع ملے گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم کلام کو شامل کرتے ہیں، مبلغین کا تعارف بھی آپ کو میں کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ ہیں حکیم غزالی اتاری صاحب، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے۔ حکیم صاحب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اور ان کے ساتھ ہیں ہمارے عبد الرحیم اتاری بھائی۔
السلام علیکم،
کیسے عبد الرحیم؟
الحمدللہ۔
عبد الرحیم بھائی، کلام کون سا سنائیں گے آپ؟
اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو
ہم تن کرم بنایا۔ ماشاءاللہ، اور میرے دل کی جانب ہیں، دل کے قریب بھی ہیں ہمارے رفیق اتاری بھائی۔
الحمدللہ،
ٹھیک ہے آپ؟
الحمدللہ۔
اور ان کے ساتھ ہیں ہمارے ڈاکٹر طارق اتاری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟
الحمدللہ۔
ڈاکٹر صاحب، بڑی دیر بعد پروگرام میں آپ کی زیارت ہو رہی ہے۔
بس وہ کچھ
خیر وافیت ہے
جی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے،
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آئیے مدی شین کے ناظرین، سب سے پہلے ہم کلام سنتے ہیں، اس کے بعد پھر مبلغین سے بات کرتے ہیں۔
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا نظروں پہ چڑھے، دیکھ کے تلوار تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا سکایا، تم سکایا، ہمیں بھی تیرا ستایا، تجھے سب سے سلایا، وہی سب سے سلایا، ہمیں بھی تیرا ستایا، تجھے ہے خدایا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ, کیا خوبصورت کلام ہے. عبد الرحیم بھائی, جب آپ اشعار پڑھ رہے تھے امام اہل سنت کے, میں تھوڑی سی میں نے توجہ کی تو سچی بات ہے, جیسے جیسے اشعار پڑھے جا رہے تھے, ایک ایک شعر میں امام اہل سنت نے دو دو تین تین آیات کی طرف اشارہ کیا, کچھ اشعار میں آپ نے احادیث کی طرف اشارہ کیا. اور اگر واقعی کوئی ان اشعار کی شرح پڑھے, امام اہل سنت کے کلام کی اگر کوئی شرح پڑھے, سمجھ کر پڑھے, یقین جانیے کیا کہتے ہیں نا, مدینہ مدینہ ہو جائے, سے پتہ چلے واقعی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شانیں ہیں. کیا خوبصورت امام اہل سنت جملہ لے کر آئے ہیں حکیم صاحب, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اس میں میسج کیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کو جو کچھ ملا ہے, جو آپ کی شانیں ہیں, جو آپ کی عظمتیں ہیں, جو رفعتیں ہیں, جو عروج ہے, جو کمال ہے, اے مولا تیری حمد ہے, تیری ہی حمد ہے. کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کا ذکر در حقیقت اللہ کا ذکر ہے, رسول کریم علیہ السلام کی شانیں در حقیقت اللہ کی شانیں ہیں, کیونکہ رب نے عطا کیا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ تم ہی حاکم برایا, اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے, آپ حاکم ہیں, تم ہی قاسم عطایا, آپ نعمت تقسیم کرنے والے ہیں. قرآن کی آیتیں بھی احادیث کی طرف اشارے بھی کر رہے ہیں, تم ہی دافع بلایا, یا رسول اللہ آپ مصیبتوں دور کرنے والے ہیں. کیوں نہ ہو, کیونکہ رب نے آپ کو نوازا ہے, جس کو رب نوازتا ہے تو پھر وہ اللہ کا پیارا بنتا ہے, اور جس کو رب کا پیارا بننا ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. قرب الہی پانا ہے تو رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, انشاءاللہ قرب الہی نصیب ہوگا. قرب الہی کسے کہتے ہیں؟ آج ہمارا موضوع ہے قرب الہی. قرب الہی کا مطلب ہے اللہ کے قریب ہونا, یعنی اپنی روح, اپنے اعمال اور اپنی نیتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لینا، یہ روحانی سکون، اطمینان اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قرب الہی حاصل کرنا ہر مسلمان کا مقصد ہونا چاہیے، مقصد ہے لیکن ہوتا عام طور پر نہیں ہے۔ اللہ کے قریب ہونے سے دل کو سکون ملتا ہے، نیک اعمال اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتے ہیں، قرب الہی سے روح کو طاقت اور زندگی کو مقصد ملتا ہے۔ قرب الہی سے انسان نیکیاں کرنا انسان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ محبت جب دل میں ہوتی ہے تو عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، عبادت کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ قرب الہی جس بندے کو نصیب ہو جائے وہ پھر ولی کامل بن جاتا ہے،
سبحان اللہ،
وہ اللہ والا بن جاتا ہے، اور اللہ والے سے جو نسبت رکھتا ہے، جو تعلق رکھتا ہے، وہ بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے، میں رب کے قریب ہو جاؤں، لیکن اللہ کریم خود کیا ارشاد فرماتا ہے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے پیارے حبیب جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کے کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے، اللہ خود قرآن میں ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم دل کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اب دیکھیے، اگر دل حرکت کرنا چھوڑ دے، دل کی رگ جس کو ہم شہرگ کہتے ہیں اس کو کاٹ دیا جائے، اس کا تعلق دل سے اگر ٹوٹ جائے، ڈاکٹر صاحب
جی،
انسان کی زندگی
ختم ہو جائے،
انسان زندگی سے، انسان کو مردہ کہا جاتا ہے۔ تھوڑی سی اگر ڈاکٹر صاحب اس پر اگر بات کریں، میرے خیال میں مزید انشاءاللہ مزہ آئے گا، کہ یہ شہرگ جو ہوتی ہے اس کا ہارٹ سے انسان کی کیا کہتے ہیں، اس سے کیا گہرا تعلق ہے، کیا اہمیت ہے انسان کی باڈی میں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو شہرگ ہے، یہ ہمارے یہ جو گلا ہے، یہ یہاں پہ کچھ دھڑکن محسوس ہوتی ہے، پھڑکنا سا محسوس ہوتا ہے،
بالکل ایسا ہی،
اور یہ دونوں سائڈ پر ہیں یہاں پہ،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے نا، یہ دو رگیں ہیں جو کہ دل سے براہ راست نکلتی ہیں اور ایسے کر کے ایک اس طرف چلی جاتی ہے، ایک اس طرف چلی جاتی ہے، اور ایک تیسرا حصہ نیچے کی سائڈ پہ ہے، تو دل سے تین بڑی رگیں نکلتی ہیں،
ٹھیک ہے،
اور پورے جسم کا جو خون ہے وہ پورے جسم کا خون جو نا ان تین رگوں سے گزرتا ہے۔
او اچھا،
تو یہ جو دو بڑی رگیں ہیں، یہ دو بڑی رگیں جو ہیں یہ یہاں سے کٹ جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ پتنگ کی ڈور، بعض اوقات موٹر سائیکل والے جا رہے ہوتے، پتنگ کی ڈور ایسے گزرتی ہے اور گلا کٹ جاتا ہے، بندہ مر جاتا، بچ نہیں سکتا،
ٹھیک ہے،
تو اس کی شہرگ کٹ جاتی
ہے۔
تو شہرگ جو ہے نا یہ دو ہیں جن کو حبل الورید کہا،
ٹھیک ہے،
یہ دو جو ہے نا یہ گلے کے یہاں پر ہیں، لہٰذا یہ شہرگ جو ہے نا یہ مین زندگی کا جو ہے وہ باعث ہے۔ یہ کٹ گئی تو دو رگیں کٹ گئیں،
ٹھیک ہے،
شہرگ جو ہے دو،
اللہ پاک بندے کے اس سے بھی زیادہ قریب،
اس سے بھی زیادہ قریب،
اگر بندہ رب کو پکارے، رب کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ کو پکارے، تو کیسے ہو سکتا ہے رب اپنے بندے کی نہ سنے۔ ارے رب کی شان تو یہ ہے، اس کو زبان سے پکارا جائے وہ تب بھی سنتا ہے، اس کو دل سے پکارا جائے، دل میں تصور کیا جائے، رب تو وہ بھی جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ رکن شورا حاجی امین اتاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، کہاں سے ہیں یہ رکن شورا سے پوچھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اسی موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا،
مرحبا،
ماشاءاللہ۔ حضور کہاں پر ہیں اس وقت؟
اس وقت ہم اویاما سٹی ہے، جاپان کا شہر،
ماشاءاللہ،
ایک مدنی حلقے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں،
ماشاءاللہ۔
تو آپ کے سلسلے کا ٹائم بھی ہو گیا، پہلے بھی نیت تو تھی کہ میں حاضری دوں، لیکن وہ کچھ ٹائم ایڈجسٹمنٹ ہو نہیں پا رہا تھا۔ اور آپ ٹھیک ہیں؟
اللہ کا کرم، الحمدللہ رب العالمین۔ حضور آج ہمارا موضوع ہے قرب الہی، ہم نے ابتدا اسی بات سے کی تھی کہ اللہ پاک بندے کی شہرگ سے زیادہ اس سے قریب ہے۔ جب بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، تو اس پر کچھ گفتگو ہو جائے. پھر قرب الہی پانے کے ذرائع کیا ہیں, کون کون سے طریقے ہیں جس سے بندہ رب کے قریب ہو سکتا ہے, کون سے ایسے اعمال ہیں, اس پر بھی ہمارے ناظرین کی کچھ اگر تربیت فرمائیں.
نہیں ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ جو ہے وہ اول تا آخر اگر پورا دیکھتا ہے تو سچی بات ہے کہ موضوع کی مناسبت سے ایک اچھی تیاری آپ لوگ کرتے ہیں
الحمدللہ,
اور ہمارے مبلغین بھی بہت اچھے انداز سے اس کو بیان بھی کرتے ہیں, اور ظاہر ہے اللہ پاک کی محبت جس کے دل میں ہو اور جو اس محبت میں جتنا زیادہ آگے بڑھے گا اس کا اعتماد اور اس کا توکل اتنا ہی بڑھتا جائے گا, اور ظاہر ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ قرآن کی آیت ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے. تو انسان جب تمام معاملات میں جب جب بھی کسی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو عموماً اس کا جو نظر ہوتی ہے وہ دنیاوی مقاصد پر ہوتی ہے, دنیاوی لوگوں پر ہی امیدیں باندھتا ہے.
جی
جبکہ ہمیں قرآن و حدیث میں جو تعلیم و تربیت ملی ہے وہ یہی ہے کہ بندہ جتنا اللہ پر بھروسہ کرے گا اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے.
سبحان اللہ.
ایک واقعہ میں نے سنایا تھا, میں شیئر کروں گا انشاءاللہ. اس میں بڑی ایک مطلب سمجھنا کہ ایک روحانیت ہے, میں جب بھی بیان کرتا ہوں تو ایک بڑا اس میں بیان کرنے میں بھی مزہ آتا ہے, سننے میں مزہ آتا ہے.
واہ کیا بات.
کہ مطلب ایک شخص جو تھا وہ اپنے رات کے کسی حصے میں آرام کر رہا تھا, لیکن تھا بڑا بے چین اور سمجھنے کی کروٹیں بدل رہا تھا. تو اچانک وہ اٹھا اور اس نے اپنے ڈریس چینج کیا, گاڑی نکالی اور لانگ ڈرائیو پر نکل گیا. اب شہر میں چلتے 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 جب شہر کے کنارے پہنچا تو ایک کنارے پر ایک جگہ پر ایک مسجد نظر آئی اس کو. تو اس نے سوچا کہ چلو کچھ نوافل وغیرہ پڑھ لیتے ہیں, شاید دل کو سکون آ جائے, بے چینی سی تھی اس کو. خیر جب وہ مسجد میں پہنچا وضو وغیرہ کر کے تو بڑا حیران ہو گیا کہ مسجد کے محراب میں ایک شخص بیٹھا دعا مانگ رہا تھا. تو اب جب دعا مانگتے ہوئے اس نے بڑا حیران ہوا کہ یار اتنی سنسان جگہ ہے اور اتنے ویرانے میں یہ بندہ رو رو کر دعا کیا مانگ رہا ہے. وہ قریب جا کر بیٹھ گیا. اب جیسے ہی مطلب وہ فارغ ہوا تو اس نے اس سے ملاقات کی تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس کے. تو پوچھنے لگا کہ بھائی خیریت, کیوں اتنے پریشان ہو؟ تو کہنے لگا کہ میری بیوی کا آپریشن ہے کل اور میرے پاس کچھ رقم کا بندوبست نہیں ہے. تو اس شخص نے دل میں خیال کیا کہ لگتا ہے یار اس کی مدد کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. اب بہرحال اس نے اپنی جیب سے اسے پوچھا کہ کتنے پیسے چاہیے. تو کل میں 10,000 روپے کے قریب اس نے بتایا. اس نے پرس نکالا, 10,000 روپے نکالے اور اس کو دیے اور اس کو کہا کہ اچھا. جیسے ہی دیے تو کہتا کہ میرے دل میں بڑا سکون محسوس ہو گیا, میری جو بے چینی تھی نا ایک دم سے اس کو قرار آ گیا. تو میں سمجھا کہ اللہ پاک نے مجھے اس کی مدد کے لیے بھیجا ہے. تو خیر میں پھر اپنا پرس نکالا اور میں نے کارڈ نکالا اور کارڈ نکال کر اس کو دیا اور کہا کہ یہ میرا کارڈ ہے, آپ رکھ لو, جب بھی آپ کو ضرورت ہو, کوئی پریشانی ہو تو مجھ سے رابطہ کر لینا. تو اس شخص نے 10,000 تو لے لیے مگر کارڈ واپس کر دیا, کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. کہا رکھو, آپ کو کبھی ضرورت ہو تو آ جانا میرے پاس. کہا نہیں میرے پاس پتا ہے. اب وہ بڑا حیران ہوا کہ جب پتا ہے کوئی ایسا جاننے والا ہے تو پریشان کیوں رو رہا ہے؟ تو کہا کس کا پتا ہے؟ کہنے لگا جس نے آج تمہیں بھیجا ہے.
اللہ اللہ کیا بات.
مجھے پریشانی ہوگی, مجھے دکھ ہوگا, مجھے غم ہوگا, میرا رب میرے لیے کافی ہے.
واہ کیا بات.
میں اس کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا, سر کو جھکاؤں گا تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے.
سچی
بات ہے, اگر اگر کبھی دکھ تکلیف میں بندہ اس طرف رجوع کرتا ہے نا, یعنی عبادت کی طرف آتا ہے, نیکیوں کی طرف آتا ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ عرض کروں گا کہ کسی کی بھی مدد کر کے آپ کے دل میں جو راحت ملے گی نا, وہ آپ کو آپ کے بڑے بڑے بستروں پہ نہیں ملے گی. آپ دیکھیں کہ جو اس طرح کی زندگی گزارتے نا, کر بھلا تے ہو بھلا, تو پھر آپ ان کی زندگی دیکھیں, بڑی ریلیکس ہوتی ہے. بظاہر دنیا میں مال و اسباب نہیں ہوتا ہے لیکن زندگی میں بڑے سکون ملے ہوئے ہوتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی انداز ہم اپنی زندگی کا بنائیں, امید ہے بہت فائدہ ہوگا.
ضرور. یہ جو آپ نے گفتگو کی, میں چاہوں گا اسی کو تھوڑا سا مزید اگر بڑھائیں. مجھے بھی ذاتی طور پر ایک جب جب یہ واقعہ سنا ہے اور آپ سے ہی میں نے یہ سنا ہے, اور واقعی ایک عجیب سا لطف ایک ملتا ہے جو مجھے ایک میسج ملتا ہے, میں چاہوں گا مزید تھوڑا سا اس کو آپ مزید اگر بڑھائیں, کہ ایک پہلو تو آپ نے جس کو تھوڑا سا ڈیٹیل آپ نے بیان کی کہ آپ دوسروں کے لیے بھلا کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے بھلا کرتا ہے, دوسروں کی تکلیفیں دور کرتے ہیں اللہ آپ کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے. لیکن ایک میسج, جو پہلا میسج کہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت بھی شروع میں پڑھی تھی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے پیارے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں اپنے بندوں کے قریب ہوں. اللہ اپنے بندوں کے کتنا قریب ہے, اور اسی کو ماشاءاللہ اپنے خوبصورت واقعے سے بیان کیا کہ اگر ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں بات کرنے لگیں, اپنے دل کی حالت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں, رب تو جانتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا شروع کریں, بجائے لوگوں سے شکوے شکایت کرنے کی, بجائے لوگوں پر امیدیں رکھنے کی, رب کی ذات پر اگر بھروسہ کرنا سیکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں گزارش پیش کرنا شروع کریں, تو اللہ پاک ہے, اس نے ایک نظام بنایا ہے, انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. کیا فرمائیں گے
بھائی؟ یقیناً یہی ہوتا ہے کہ ایسا نا, میں تو یہی کہوں گا کہ مدنی قافلوں میں سفر, جو قافلوں میں سفر ہوتا ہے نا, تو ایک بڑا اچھا روٹین بنتا ہے ہمارا کہ ہم جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں, یعنی صبح صادق سے تھوڑا سا پہلے.
سبحان اللہ.
اچھا وہ وقت سحر.
سبحان اللہ.
اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مرد مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے.
سبحان اللہ.
اور یہ ہر رات میں. سبحان اور یہ ہر رات میں. اور اس کے متعلق جو علماء نے لکھا وہ یہی آخری جو پہر ہے نا, جب یہ صبح صادق کا وقت آ رہا ہے, اب اس وقت آدمی اٹھ جائے, اور اگر قافلوں میں سفر ہوگا نا تو یہ آپ کو تقریباً 20-25 منٹ پہلے اٹھاتے ہیں.
سبحان.
اب وضو کیا, تہجد پڑھی, اور اب یہ وقت سحر جو ہے نا, اس میں سمجھ لیں کہ استغفار اور دعائیں ہو رہی ہیں.
سبحان.
اب یہ جو وقت ہے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا بات کرنے کا, بات کرنے کا, یہ واقعی وہی وقت ہوتا ہے کہ جب چاروں طرف سناٹا, کوئی ہے نہیں, بندہ رب سے ہی لگا ہوا ہے, اسی کی طرف لو لگی ہوئی ہے اور اسی کی طرف باتیں ہو رہی ہیں. یعنی اس کا کبھی تصور کرے کہ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ مجھے عربی میں دعا نہیں آتی یا مجھے اردو میں یہ مناجات کرنا نہیں آتی. یہ تو بندہ کہتے نا اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے جس کی وہ جو گونگا ہے بولتا ہی نہیں ہے. تو جس زبان میں بھی بندہ دعا کرے, بس یہ کہ وہ قرب الہی مل جائے, اور وہ لذت جو سجدوں کی لذت, وہ جو دعا کی لذت, وہ جو عبادت کی لذت, وہ جو نیکیوں کی لذت ہے نا, اگر وہ ہمارے مقدر میں آ جائے, اور سچی بات ہے کہ یہ جو فضولیات اور گناہوں کے جو سلسلے ہیں, اللہ اس سے ہماری جان چھڑائے اور ہم کما حقو ہو رب تعالیٰ کی عبادت کی طرف آئیں, تو انشاءاللہ دل کو بڑا سکون اور بڑا قرار ملے گا. بہت شکریہ. جزاک اللہ.
آپ ماشاءاللہ سفر میں ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسافر کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. آپ ہمارے لیے دعا کریں, جتنے ہمارے مبلغین ہیں, ہمارے کیمرہ مین ہیں, جو جو ہمارے ساتھ ناظرین شامل ہیں, کئی میسیجز بھی ہمیں آ رہے ہیں دعاؤں کے لیے, اللہ سب کی حاجتیں پوری کرے.
آمین. اللہ آپ سب کی کوششیں قبول کرے, ہمارے مدنی چینل, بزرگوں کا مدنی چینل, اس کی ساری ٹیم, ڈائریکٹر, کیمرہ مین, اور جو جو بھی اس میں حصہ لیتے ہیں, مبلغین ہیں, ناظرین ہیں, کوششیں کرنے والے ہیں. اور سچی بات ہے جب دنیا بھر میں جاتے ہیں تو دعوت اسلامی کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت اسلامی کس طرح سے الحمدللہ ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے بڑوں کے لیے, ہمارے بوڑھوں کے لیے, ہماری عورتوں کے لیے, ہماری بچیوں کے لیے کس طرح سے کوششیں کرنا چاہتی ہے. کل رات بھی نگرانی شورا کا بڑا اہم مشورہ تھا, اور اس میں بھی یہی باتیں ہیں کہ اپنی اولاد کو, اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے ہم کچھ کر جائیں.
سبحان
اللہ. اللہ ہم سے وہ کام لے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام گدا تم پہ کروڑوں درود. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ.
بہت شکریہ.
مغفرت کی دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ رکن شورا کے بڑے خوبصورت مدنی پھول ہم سب کو ملے, اور بڑی خوبصورت عمدہ گفتگو ہو رہی تھی. حکیم صاحب قرب الہی کے حوالے سے جو دو پوائنٹ پر نکرے شورا نے بڑی خوبصورت بات فرمائی, ایک فرمایا کہ اللہ سے دل لگائیے, اللہ کی طرف توجہ کرنا سیکھیے, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا سیکھیں, انشاءاللہ دنیا سے آپ بے پرواہ ہو جائیں گے. اور دوسرے پہلو پر آپ نے جس طرح فرمایا کہ دوسروں کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کریں. اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کا دکھ دور ہو جاتا ہے, کسی کی تکلیف دور ہو جاتی ہے, تو ہمیں کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اچھا تکلیف حکیم صاحب ضروری نہیں کہ ہم پیسوں سے ہی دور کر سکیں. رفیق صاحب بعض اوقات ہم کسی کو سینے لگا کر بھی اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں, بعض اوقات تھوڑی سی تھپکی دے کر بھی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں, اور بعض اوقات کسی مسکراہٹ سے بھی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں. کوئی بہت ٹینشن میں ہوتا ہے اس وقت اس کے پاس جا کر بھی اس کی تکلیف کو ہم دور کر سکتے ہیں. اللہ بندے کے کس عمل سے راضی ہو جائے کیا پتا. ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ یہ جو مخلوق ہے نا, مخلوق, اس مخلوق کے کسی دکھ درد کو جو بندہ دور کرتا ہے نا, اللہ کو بندہ بڑا پسند ہوتا ہے. حکیم صاحب, میں چاہوں گا اس پر ابتدان گفتگو فرمائیے کہ چونکہ ہمارا آج موضوع ہے قرب الہی, قرب الہی پانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب پانے میں کامیاب ہو سکیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرب الہی, اللہ کے قریب ہونا, جب ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں, واجبات ہیں ہمارے اوپر, ہم اس کی ادائیگی کریں.
ٹھیک ہے.
اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر لوں اور فرض اور واجبات بھی نہ پڑھوں, اس کو ادا نہ کروں, تو یہ ممکن نہیں.
اچھا, فرض و فرض کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے نمازیں ذہن میں آتی ہیں.
جی جی.
ایسا کیا یہی فرض ہیں یا ماں باپ کی ذمہ داری, بہن بھائیوں کی ذمہ داری, رشتہ داروں کی ذمہ داری, پڑوسیوں کی ذمہ داری, یہ سارے بھی فرائض آ جاتے ہیں؟
جی جی. اسلام نے ہمیں ایک ضابطہ حیات دیا ہے.
ٹھیک ہے.
کہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کے قبر میں جانے تک جتنا زندگی کا ہمارا وقفہ ہے, وقت ہے, اس تمام کے اندر مختلف ہمارے رواج آتے ہیں, ہمارے معاملات آتے ہیں, عبادات آتی ہیں, گھر کے معاملات ہیں, کاروبار ہیں, ان تمام میں جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم فرمایا کرنے کا, ہم وہ کریں.
یعنی ذمہ داری, حقوق, فرض کا مطلب کوئی ذمہ داری, کوئی حق آپ پر جو ہے تو اس کو آپ پورا کریں.
جس کو اللہ نے کرنے کا حکم فرمایا, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم فرمایا, وہ ہم کریں, اور جس سے منع فرمایا ہم ان سے رکیں. پھر اس کے بعد آتا ہے نوافل کا حصہ. اگر ہم نوافل کو ادا کریں گے, اب نوافل سے مراد صرف نفلی نمازیں نہیں ہیں, ان نفلی عبادتیں.
ٹھیک ہے.
جیسے رمضان ہے, اس کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں. اب رمضان چلا گیا, اب کیا کرے, جیسے رجب ہے, اس کے روزے رکھنا یہ نفلی عبادت میں شامل ہے. شعبان آ رہا ہے, اس کے ہم روزے رکھیں.
ٹھیک ہے.
اسی طریقے سے نفل نمازیں ہم پڑھیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے بعد, مغرب کے بعد ہم اوابین پڑھ لیں, جیسے ابھی حاجی صاحب نے فرمایا رات کو تہجد میں اٹھیں پڑھیں, اور وہ وقت یقیناً ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس کے لیے الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس, کہ اللہ سے لو لگانے کا, اللہ سے گفتگو کرنے کا, اللہ سے مانگنے کا سب سے بہترین وقت ہے. ہم تہجد پڑھیں, کبھی رات ہم پوری جاگ لیے تو ہم صلاۃ اللیل پڑھ لیں, کبھی صلاۃ التسبیح پڑھ لیں, کبھی ہم جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے محافل سجا لیں, اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتخوانی کر لیں, بیان کر لیں, یہ سب نوافل میں شامل ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں قرب بھی حاصل ہوتا ہے.
نفلی صدقات بھی ہو سکتے ہیں, نفلی طور پر آپ کسی غریب کی مدد
کر دی آپ نے.
جی, ایک تو چیزیں فرض آپ پر ہیں اور ایک ہے نفلی طور پر بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں.
کسی مسلمان کے لیے مسکرانا بھی صدقہ
ہے.
اگر ہم اس کے لیے مسکرا لیتے ہیں, جیسے ہماری فیلڈ ہے حکمت کی, ہمارے پاس ایک آتا ہے شخص کے بہت پریشان ہے بیماری کی وجہ سے, بہت تکلیف میں اور مایوسی کی کیفیت میں, اگر ہم اس کی دل جوئی کر لیتے ہیں, اس کو اگر ہم ڈھارس دے دیتے ہیں, تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ بھی صدقہ
ہے. ضروری نہیں کہ اس کو گھیر کر اس کو دوائی ہی دینی ہے ڈاکٹر صاحب, اس کو انجیکشن ہی لگانا ہے, ضروری نہیں اس کو کوئی کیپسول ہی دینا ہے. یعنی آپ ویسے بھی آپ ایک ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے, وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی اس کو دوائی کی ضرورت نہیں, یا نفسیاتی طور پر بیچارہ کچھ پریشان ہے, کس طرح ڈھارس دی جا سکتی ہے. جس طرح حکیم صاحب نے کہا نفلی طور پر بھی یوں ہی اجر و ثواب کما سکتے ہیں, کچھ آپ کا تو ایکسپیرینس ہوگا اس حوالے سے, کیا کہیں گے, کیسے کر سکتے ہیں؟
دیکھیں, اس میں جو ہے نا, ڈاکٹر یا حکیم جو ہے وہ جب مریض اس کے پاس آتا ہے تو اس کا آدھا مرض ختم ہو جاتا ہے.
کیسے؟ اب بھائی بڑھ جاتا ہے, اتنی فیس آپ بتا دو گے اس کو, اتنا زیادہ وہ ٹیسٹ لکھ کر دو گے تو مرض بڑھے گا کم ہوگا؟
جسے غزالی صاحب فرما رہے ہیں یہ بالکل حقیقت ہے.
اچھا,
جو سمجھدار حکیم ہیں, سمجھدار ڈاکٹرز ہیں.
سمجھدار کا مطلب وہ
مخلص.
اچھا, مخلص.
مخلص,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ سائیکولوجیکلی پریشان ہے, نفسیاتی طور پر پریشان ہے, نفسیات کی وجہ سے جو ہے اس کے اوپر اثرات ہیں جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے, تو اس کو دوا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات اس کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے, بعض اوقات اس کو جو ہے نا مورل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اخلاقیات کے ذریعے اس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو اچھا ڈاکٹر ہوگا، اچھا ٹیچر ہوگا،
خدا رکھنے والا جو ہے،
جی جو اخلاص رکھنے والا ہے، جو اس کا خیال رکھنے والا ہے، جو سچا ہے، واقعی اس کی پریشانی کو دور کرنے والا ہے، تو وہ حکیم، وہ ڈاکٹر، وہ ٹیچر، وہ استاد جو ہے نا، اس کو جو ہے اس کے مسئلے کو سن کر اور اس کا حل دیتا ہے، اس کی سپورٹ کرتا ہے، اس کی دلجوئی کرتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے یار، یہ تو آج کل بڑی عام سی بات ہے اور یہ حل ہو جاتی ہے، بس اس نے اتنا کہہ دیا اس کا مرض جو ہے نا آدھا ختم ہو گیا۔
اچھا دیکھیں، وہ بندہ اگر راضی ہو جاتا ہے، اس بندے کی پریشانی حکیم صاحب دور ہوتی ہے، اللہ کتنا راضی ہوگا۔ آپ نے اللہ کے بندے کو اس طرح پریشانی سے بچایا، اس سے محبت والا برتاؤ کیا، رب کتنا راضی ہوگا، اللہ کی کتنی رحمت اس بندے پر ہوں گی۔ حکیم صاحب، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی، اس کے بعد فرائض واجبات جو ہیں یہ، اور اس کے بعد پھر نوافل، ان دونوں ذریعے سے، یعنی سب سے زیادہ قرب جو بندے کو ملتا ہے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ۔ میں حدیث قدسی اگر یہاں پر پیش کروں، جو رب کا فرمان ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مبارک زبان سے ہم تک پہنچا ہے، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کریم فرماتا ہے، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، فرمایا کہ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں فرائض مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پتا چلا فرائض کی پابندی ضروری ہے، فرائض کے بعد پھر نوافل کی کثرت کے ساتھ بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو بندہ رب کا محبوب بنتا ہے اس کے لیے عبادت کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے، یہ تو پھر وہی بتا سکتا ہے جسے عبادت کا مزہ آئے، جو عبادت کا پابند ہو، جو نمازوں کا پابند ہو، جو اللہ پاک سے محبت کرنے والا ہو۔ اے رفیق بھائی، اللہ پاک سے محبت، اللہ پاک کا قرب جن چیزوں سے ملتا ہے، تو ایک ہم نے جو ڈسکس کی، ایک تو فرائض کی پابندی اور اس کے بعد نوافل کی کثرت، نفلی عبادات، اس کے بعد میں چاہوں گا کچھ ایسا کوئی عمل مزید آپ کچھ بیان فرمائیں کہ جس کے ذریعے بندے کو رب کا قرب ملے، بندہ اللہ کا محبوب بنے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی راشد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید،
کیا
اس کی تلاوت، یہ بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے،
سبحان اللہ۔
ٹھیک ہے نا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ اچھا، یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو ذرا یہ بھی واضح کر دوں کہ جیتی جاگتی آنکھوں سے زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، یہ صرف پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، انہی کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن خواب میں جو ہے، یہ دیگر علماء اکرام کو بھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، تو خواب میں دیدار نصیب ہوا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی کہ یا الہی، کہ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے کون سا عمل ہے؟
واہ،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ جواب ارشاد ہوا کہ میرا کلام مجید، مقدس کلام، اس کی تلاوت میرے قرب کا ذریعہ ہے،
سبحان اللہ۔
تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی کہ یا الہی، کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا قرب کا ذریعہ ہے یا بغیر سمجھے یوں ہی تلاوت کرنا؟ یہ تو ارشاد فرمایا کہ چاہے سمجھ کے پڑھے، چاہے بے سمجھے پڑھے، صرف تلاوت کرے، دونوں طریقے جو ہے نا وہ میرے قرب حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اچھا، یہاں پر ذکر ہوا معراج کا، معراج کی شب ماشاءاللہ آنے والی ہے،
سبحان اللہ۔
تو مجھے ایک بڑا پیارا شعر یاد آتا ہے، اگر آپ اجازت دیں،
ارشاد،
ٹھیک ہے نا، کہ شاہ نے کی عرض امت گناہ گار ہے، اللہ اکبر، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں عرض کیا شاعر نے، کہ شاہ نے کی عرض امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے، فکر روز جزا آج کی رات، پھر یہ حق نے کہا ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، کیسا گھبرانا ہے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے، لطف جب ہیں کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، ارے بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی
رات ہے۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا بات ہے رفیق بھائی، آپ نے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ کر دیا۔ واقعی تلاوت قرآن پاک یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے بندے کو رب کا قرب نصیب ہوتا ہے، کیوں نہ ہو، کلام رب کا ہے، رب کا کلام ہے، جتنا بندہ رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگا تو یقیناً اتنا ہی زیادہ اسے فیض و کمال ملے گا، جتنا قرآن کی تلاوت کرے گا انشاءاللہ برکتیں ملتی چلی جائیں۔ خوبصورت آج صبح ہی میں نے پڑھی تفسیر تعلیم القرآن استاد گرامی مفتی قاسم اتاری دامت برکات العالیہ کی کتاب ہے، اس کے شروع میں آپ نے ایک بات لکھی محمد بن کعب قرضی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان، اس میں آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو چاہے کہ میں رب سے باتیں کروں، فرمایا قرآن پاک جو ہے نا، قرآن پاک گویا یہ بندوں سے باتیں ہیں، جو چاہتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں اسے چاہیے قرآن پڑھے، وہ قرآن پڑھے، تلاوت قرآن کرے تو ایسا ہے گویا رب سے وہ باتیں کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ جسے جو صرف قرآن کی تلاوت کرتا رہے، وہ دعا نہ بھی کرے، صرف تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ وہ کچھ اسے عطا کر دیتا ہے کہ جو بہت سی دعائیں مانگنے والوں کو بھی عطا نہیں کرتا۔ تو آئیے، تلاوت قرآن کا مبارک مہینہ ہے ماہ رجب، اس مبارک مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کی عادت بنائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک مرتبہ پھر آپ کو تصویر دکھاتے ہیں، غور سے اس تصویر کو دیکھیے، یہ تصویر ہے، ایک شخص آگے کی طرف ہے اور کھڑا ہے اور دوسرا بندہ پیچھے سے لات مار رہا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ سامنے والا جو بندہ ہے یہ جناب یہ گر جائے۔ اب اس کو ایک خیال نہیں ہے کہ یہ گرے گا تو میں کون سا باقی رہوں گا، لیکن بہرحال دنیا کا نظام کچھ اسی طرح کا ایک ہے، دنیا ہے، امیر علیہ سنت کہتے ہیں بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ کچھ نعتوں کی کلاموں کی فرمائشیں بھی ہیں، عبد الرحیم بھائی آپ کی طرف بڑھیں گے۔ اچھا جی، یہ کافی سارے سوالات بھی آ چکے ہیں ہمارے موضوع سے متعلق، لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب کا کلام سنا دیں۔ اب کون سا کلام ہے یہ تو انہوں نے نہیں بتایا، کہا جی یہ کلام سنا دیں، میں بلبل باغ عطار دی۔ ہاں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، بہت شکریہ۔ اچھا جی، خان پور شہر سے ایک میسیج ہے، مجھے یہ کلام ضرور سنا دیں، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ محمد زبیر نور پور سے میسیج کرتے ہیں، نعت سنا دیں یا رب مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو۔ اچھا یہاں پر میں یہ عرض کر دوں، دیکھیے نعت وہ ہوتی ہے جس میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی تعریف ہوتی ہے، جیسے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، نبی پاک علیہ السلام کی تعریف۔ اور منقبت وہ کلام ہوتا ہے جس میں کسی اللہ والے کی، یعنی نبی کے علاوہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، صحابہ ہوتے ہیں، تو ان کی عظمت و شان کو بیان کیا جائے، وہ منقبت ہوتی ہے۔ اور حمد وہ کلام ہوتا ہے جس میں اللہ پاک کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے، جیسے تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ، یہ حمد ہے، حمد باری تعالیٰ ہے۔ اور اسی طرح استغاثہ، استغاثہ وہ ہوتا ہے کہ جو رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے امیر علیہ سنت کے کئی کلام ہیں اس میں فریاد کی جاتی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ ایک عربی میں استغاثہ ہے، یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحری ہم من مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ اور اسی طرح ایک ہوتا ہے مناجات، مناجات کیا، اللہ کی بارگاہ میں جو ہم دعا کرتے ہیں، جو التجائیں کرتے ہیں، یہ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، تو اس طرح کی چیزوں کو ذہن میں رکھا کریں۔ اچھا جی ماشاءاللہ، ایک اور میسج یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ کلام سنوا دیں، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ چلے جی ماشاءاللہ، کئی آ چکے ہیں آپ کے کلاموں کی فرمائش والے، کال بھی دیجیے۔
ماشاءاللہ راشد بھائی، آپ کا سلسلہ زندگی بہتر بنائے، بہت اچھا چل رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور کی مصروف زندگی میں قرب الہی کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اور کیا گناہگار بھی قرب الہی حاصل کر سکتا ہے؟
بڑا اچھا ماشاءاللہ آپ کا سوال ہے، بڑا اچھا میسیج ہے۔ دیکھیے، گناہگار ہو یا نیکوکار ہو، بات یہ ہے رب کی طرف جس کی توجہ ہو جائے، اللہ کی ذات سے جس کی امید قائم ہو جائے، اسے قرب الہی مل جاتا ہے۔ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ کٹھن منزل کیا ہے؟ نفس کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرنا۔ یہ بات تو یاد رکھ لیجئے کہ جو بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا ہے، اسے قرب الہی ملتا ہے۔ سچی طلب ہو، یقین ہو، انشاءاللہ ضرور قرب الہی ملے گا۔ ابھی ہم اسی پر گفتگو کر رہے ہیں، ابھی ہم نے خاص طور پر تین چیزوں کو شامل کیا ہے، ایک ہے فرائض کی پابندی، دوسرے نمبر پر نوافل کی کثرت، اور تیسرے نمبر پر تلاوت قرآن۔ اس کے علاوہ اور کون کون سے ذرائع ہیں جس سے ہمیں قرب الہی مل سکتا ہے، انشاءاللہ مبلغین سے اس پر بھی بات کریں گے۔ کچھ فرمائشیں عبد الرحیم بھائی شامل کرتے ہیں۔
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا بار ہوتا۔ آقا کر کرم سے طیبہ مجھے بلا دے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلا دے، روزے پہ صدق سے ہوتا ان پر نثار ہوتا، روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا، طیبہ میں گئے اثر دو گز زمین ہوتی، ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ یا رب معراج پر یہ ہمارا نصیب ہو، یا رب معراج پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، مکہ بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو، نصیب ہو دشت عرب نصیب ہو سیسا، نصیب ہو حج کا سفر پھر میرے مولا، نصیب ہو حج کا سفر پھر نصیب ہو، یا رب معراج پر یہ ہمارا نصیب ہو۔
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر طارق صاحب میسج آیا ہے لیکن اب انہوں نے نام تو نہیں لکھا، یہ بتائیے گا کہ قرب الہی پانے کے لیے تین اعمال تو ماشاءاللہ بیان کیے گئے، اور میں چاہوں گا کچھ مزید بیان کریں کہ اس دور کے اندر کوئی بندہ اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ پانا چاہتا ہے، نماز، روزہ، نوافل، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، استغفار، اس کے علاوہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے وہ اسے اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ مل جائے؟
دیکھیں، آج کل واقعی بہت مصروف ترین دور چل رہا ہے، انسان جو ہے وہ ایک مشین کی طرح سے کام کر رہا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ پہلے کے لوگ ہوا کرتے تھے، ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے، وہ ایک نوکری، ایک ڈیوٹی کرتے تھے، صبح جاتے تھے، شام کو آ جاتے تھے، پھر اپنی فیملی میں، اپنے بچوں میں، اپنے خاندان والوں میں آتے تھے۔ لیکن اب جو ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ دو دو اور تین تین نوکریاں کر رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، اور ہم جو ہیں وہ قرب الہی کے لیے وقت ہی نہیں نکال پا رہے، تو لوگ جو نا بہت مصروف ہو گئے ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے وہ ہمیں، چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا، تو کم از کم یہ تو کریں کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔
بہت خوب،
کم از کم گناہ جو ہیں ان سے تو بچنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں اگر جو ہے وہ نیکیاں کم ریکارڈ ہو رہی ہیں تو کم از کم گناہ تو ریکارڈ نہ ہوں۔
آئے بہت خوب،
تو جب وہ گناہ کم ہوں گے، نہیں ہوں گے، اور آپ کا جو ہے گناہوں سے جو بچنا ہے، یہ بھی تو قرب الہی کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ جب آپ گناہوں سے بچیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نہی کے اندر آتا ہے کہ جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سے منع ہو جائے، تو گناہ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے،
بے شک
اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، تو آپ اس سے بچیں۔ تو سب سے پہلے تو اسٹریٹجی یہ بنائیں اپنی کہ آپ جو ہے نا دن بھر، رات بھر، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، ان میں گناہوں سے بچیں۔
بہت خوب،
اچھا، گناہوں سے بچنے میں آج کل جو سب سے زیادہ گناہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم کر رہے ہیں اور ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ چغلی اور غیبت ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم کسی بھی لمحے جو نا اس گناہ سے نہیں بچ پا رہے ہوتے۔
اچھا، چغلی اور غیبت کے لیے دوسرے کا ہونا ضروری ہے نا؟
نہیں، ضروری
ایک چیز ہے،
جی جی جی
بھائی، چغلی کے لیے آپ اندر کی بھڑاس جو نکالیں گے، کسی کی آپ برائی کریں گے تو کسی کو بیان کریں گے،
کسی کو بیان کریں گے۔
اچھا، غیبت کے لیے بھی کسی دوسرے کو بیان کریں گے۔
جی،
امیر اہل سنت نے بڑا خوبصورت ایک نسخہ دیا ہے،
زبردست۔
میں چاہوں گا کہ اگر مدنی چینل کے ناظرین اس نسخے کو اپنا لیں، اللہ نے چاہا تو امیر اہل سنت کو دل سے دعائیں دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، جب بھی کسی سے بات کریں، جب دو شخص آپس میں بات کریں، حتی الامکان کوشش کریں تیسرے کا ذکر نہ کریں۔
واہ، صحیح، زبردست۔
تیسرے کسی شخص کا ذکر نہ کریں، اور اگر کرنا بھی پڑے تو اچھائی کے ساتھ کریں۔
زبردست، بہت زبردست فرق۔
بات کرنے کے دوران، کیونکہ کسی کا ذکر کریں گے تو اس کی چگلی ہوگی، یا غیبت ہوگی، یا اس پر تہمت ہوگی، یا بہتان ہوگا، یا پھر آپ اس کی عیب جو ہی کریں گے، اس کا عیب ظاہر کریں گے، یا اس کے بارے میں بدگمانی کریں گے، یا آپ وعدہ خلافی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ اس نے وعدہ کا کیا تھا تو اس کی یوں آپ برائی کر رہے ہوں گے۔ اچھا، اولاً کوشش کریں آپس کی بات شیئر کریں، دوسرا تیسرے کی بات کریں، اس کو روک دیں، یار چھوڑو، اپنی بات کرو۔
اور یہ تمام چیزیں جو آپ نے گنوائی ہیں، یہ اس بندے کے لیے تو نہیں کریں گے؟
اس بندے کے لیے تو،
وہ تو حاضر ہے،
وہ تو حاضر ہے،
سامنے تو نہیں کر سکتے۔
دوسرا کیا، اگر کرنا ہی پڑے، ذکر کرنا پڑے، تو پھر کیا ہے کہ پھر آپ اچھے لفظوں میں یاد کریں،
سبحان اللہ،
اچھی بات کریں، اچھی بات کریں، یا پھر خاموش رہیں، تو اس سے انشاءاللہ جو آپ نے ذکر کیا نا، جس سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آئیے، بڑا خوبصورت ایک سیگمنٹ ہے، نیکی کی دعوت، اس میں اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے حوالے سے ہماری تربیت کی جاتی ہے، ہمارے مولی ہمیں کیا تربیت کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔
نیکیوں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انسان کی زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں، دشواریاں بھی آتی ہیں، اگر ان مشکلات کی آسانی مل جائے اور ان دشواریوں سے چھٹکارا کا کوئی حل مل جائے نا، انسان کتنی مصیبتوں، آفتوں، آزمائشوں سے بچ سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ गलत सम्त पे चले जाते हैं और मुश्किलात आने पर मतलब कि उनकी सोच तेज हो जाती है। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी के ऊपर कोई आजमाइश आती है, कोई परेशानी आती है, तो इसको अपने ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत तस्वर करता है, बिल्कुल अपसेट हो जाते हैं, कहते हैं कि यार हमारा क्या बनेगा, उनके लिए मतलब जमीन तंग हो जाती है। और हत्ता के अच्छे खासे खाते पीते होने के बावजूद वो एक मुसीबत या दुश्वारी आने पर उनको यूँ लगता है कि मेरी जमीन तंग हो गई है और मेरा कोई भी नहीं है, यहाँ तक के वो हुस्ने जन से हटकर बदजनी का शिकार हो जाता है। और बस वो एक जैसा आज हमारे माशरे में लोगों में ये जुमला आम है, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी मुझे सजा मिल रही है, मुझ पे ये आफतें क्यों आ रही है, मैं तो नमाजें भी पढ़ता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, इस तरह की मतलब कि वो सोच रखते हैं। हालांकि अगर हम जायज़ा लें अपने असलाफ का, असलाफ से मुराद हमारे बुजुर्गाने दीन, हमारे औलिया किराम, हमारे जो पेशे बुजुर्ग गुजरे, अगर इनका हम जायज़ा लें ना कि जब इनके ऊपर कोई परेशानी मुश्किलात आती थी ना, तो उनकी नज़र अल्लाह पे होती कि अल्लाह और रसूल की दी हुई तालीमात के हिसाब से वो जिंदगी गुजारेंगे, उनको कोई मुश्किलात मतलब कि इनके रास्ते में कोई मुश्किलात आएंगे भी नहीं, उनको पता है, लिहाजा उस पर बिल्कुल मुकम्मल यकीन के साथ जिंदगी गुजारते थे और मुश्किलात को वो फेस करते थे, वावीला नहीं करते थे। अब आइए इन मुश्किलात का हल किया मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बड़ी प्यारी दुआ है, कुछ इस तरह इशाद फरमाते हैं कि या अल्लाह कोई भी काम आसान नहीं है, लेकिन तू जिसे आसान बना दे वो आसान हो जाता है, और तू जब चाहे मुश्किलात को आसान कर सकता है। यानी हमारे साथ आने वाली दुश्वारियां, मुश्किलातें, परेशानियां ऐसी हैं जिनको हल करने वाली जात अल्लाह पाक की जात है। इंसान बावजू हो जाए, दो रकत सलातुल हजात पढ़े और रिस्के हलाल कमाए, रिस्के हलाल कमाए, रिस्के हलाल खाए और दीगर हराम कामों से अब बचते रहें, और यकीन कामिल के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे, इंशाल्लाह कबूल होगी। अल्लाह पाक के मुबारक नाम है क्या, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या रज़ाक हो, इनके वसीले से दुआ मांगे, या रज़ाक हो मेरे रिस्क में इजाफा फरमा, या गफ्फार हो मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह के नाम का वसीला दे। इसी तरीके से अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं उनसे दुआ कराए। आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान एक मस्जिद में गए, देखा कि आगे सफ पे एक बुजुर्ग बैठे हुए, आप उनके करीब गए कि इनको कहो कि मेरे लिए मगफरत की दुआ करो, इतने में उन बुजुर्ग ने हाथ उठा दिए और दुआ की, या अल्लाह जो पीछे आ रहा है उसकी मगफरत फरमा। ये मतलब बुजुर्ग से अल्लाह के नेक बंदे थे, पहचान गए। आला हज़रत वापस चले गए कि भाई इनको पता चल गया मेरा मकसद पूरा हो गया, मैं वापस चला जाता हूँ, इनको नहीं छेड़ू, ये अल्लाह के जिक्र में लगे हुए हैं, है ना। तो नेक लोगों से दुआ करें, नेक लोगों के वसीले से दुआ करें। अब ये महीना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला, सैयदना अमीर माविया रदी अल्लाह तआला, तो ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह को पसंद है, इनके वसीले से दुआ मांगे, या अल्लाह तेरे नेक बंदे का वास्ता मेरी मगफरत फरमा, मेरी मुश्किलें आसान फरमा, मेरी परेशानियां दूर फरमा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी मुश्किलात भी दूर होंगी, परेशानियां भी दूर होंगी, मुश्किलात का हल भी निकलेगा। अच्छा एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं, मुसलमान पे अगर मुश्किलात परेशानियां दुश्वारी आती है ना, मुसलमान के लिए नेमत है, मुसलमान भी सब्र करे, वावीला ना करे, उसको सवाब मिलता है, उसके गुनाह धुलते हैं, उसके दर्जात बुलंद होते हैं, और कयामत के दिन भी ये चीजें उसके बड़ी काम आएंगी।
नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए।
सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन आप देखिए कि जो कुर्ब इलाही पा लेता है, जो अल्लाह वाला हो जाता है, तो अल्लाह पाक उसकी ज़बान में कैसी तासीर पैदा कर देता है, अल्लाह पाक उसके दिल में इल्म व हिकमत के कैसे चश्मे जारी कर देता है, उसका दिल कैसा साफ़ो शिफाफ हो जाता है कि वो ना सिर्फ दिल की बातें जान लेता है बल्कि अल्लाह की बारगाह में दुआएं भी करता है। अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर होने का एक तरीका ये भी पता चला कि जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाएं तो इसलिए ना जाएं कि जनाब इससे कुछ हमें दुनियावी तौर पर कुछ फ़ायदा मिल जाए, मेरा कोई क्या कहते हैं मकान बन जाए, मेरी फलां जगह जॉब मिल जाए, ये दुनियावी चीज़ें लेने के लिए अल्लाह वालों की बारगाह में ना जाया जाए, अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर हों तो इसलिए कि इनसे बरकतें मिलें, ये हमारे लिए दुआ करें, हमारी बख्शिश हो जाए। ये इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का कैसा खूबसूरत एक हमें अमल नज़र आया। अच्छा आज जो हमारा मौजू है कुर्ब इलाही, कुर्ब इलाही पाने के लिए ہمیں کن کن باتوں کو اختیار کرنا ہے، میں پھر ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں، خاص طور پر ان ناظرین کے لیے جو ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے ہیں. سب سے پہلے ہم نے بات کی فرائض و واجبات کی پابندی، نوافل کی کثرت، تلاوت قرآن پاک کرنا، اور پھر گناہوں سے بچنا. یہ وہ اعمال ہیں جس سے بندہ رب کا قرب پا لیتا ہے. مزید کون سے ایسے کام ہیں جس سے بندہ رب کا قرب پائے؟ حکیم صاحب یہ بتائیے گا، اللہ کا قرب پانا ہے، اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ اس کا محبوب کون بن سکتا ہے، اس کا مقرب بندہ کون بن سکتا ہے؟ اللہ پاک اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. ترجمہ کنز العرفان، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے.
سبحان اللہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ایک یقیناً کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کے لیے ہم مختلف چیزیں سن رہے ہیں، اور ابھی سنی بھی ہم نے کہ اللہ سے محبت، اللہ کی قربت ہمیں کیسے ملتی ہے. اور اس میں ایک فرض و واجبات کے بعد ایک سب سے بڑا جو پہلو ہے، سنت رسول ہے.
سبحان اللہ.
صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم اتباع کریں گے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ ہم عمل کریں گے، آپ نے جو ہمیں کر کے بتایا اس کو اپنائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے قریب بھی ہوں گے. نہ صرف اللہ کے قریب ہوں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت فرمائے گا.
سبحان
اللہ. ایک وہ دعویٰ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اور ایک وہ خوشخبری ہے کہ اللہ فرمائے کہ ہم اس سے محبت کریں.
آہا،
کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی. اور اس کو یوں بھی سمجھ لیجیے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے اپنے ذکر اور فرما برداری میں مشغول کر دیتا ہے. اور اس کی جو فرما برداری سب سے بڑی یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا جائے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس پہ عمل کیا جائے. اور پھر اس کا دیکھیے سب سے بڑا فائدہ ایک اور بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کے کلام میں کو پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے، جب بندہ ان چیزوں سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا انعام عطا فرما دیتا ہے پھر. اب اس کو یعنی ایک تو وہ انعام ہے کہ جو سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ اسے محبت فرماتا ہے، اور دنیا میں بھی اسے ایک انعام مل جاتا ہے کہ فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جب میں بندے کے دل میں اپنی عبادت کا شوق دیکھتا ہوں تو اس کے امور دنیا کو اپنے ذمے کرم پہ لے.
اللہ اللہ.
اپنے ذمے کرم پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے امور لے لیتا ہے، اب مجھے بتائیے کہ ہم کتنے غافل ہیں. ہم جو ہے دنیا والوں کے پاس جا رہے ہیں، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جہاں حاجت ہوتی ہے اس اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب کی طرف بھی تو توجہ کریں نا. ہم دعا تو ہم کام تو کرتے ہیں لیکن دعا کرنے سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ کرنے سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. جب ہم اللہ پر ہم توجہ کریں، اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بتائی ہوئی جو راہ ہے، سنتوں کی راہ ہے، اس کو جب ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہی راہ وہ ہے کہ سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر.
کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ نماز سے بہت محبت کیا کرتے تھے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھا گیا ہے. آقا کریم علیہ السلام جب نماز کا وقت آتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو کہ مؤذن رسول ہیں اذان دیا کرتے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے، قم یا بلال ارحنا بالصلاۃ. اے بلال کھڑے ہو جاؤ، اذان دو اور نماز سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، ہمیں راحت پہنچاؤ. رفیق بھائی بتائیے گا، قرب الہی پانے کا ایک بہترین ذریعہ وہ ہے نماز کی پابندی کرنا، جو کہ فرض نماز ہے، جیسے پانچوں نمازیں فرض ہیں، اس کی پابندی کرنا، نوافل پڑھنا، یہ قرب الہی پانے کا یوں سمجھے شارٹ کٹ راستہ ہے. نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، نماز پڑھتے ہوئے کیا انداز ہونا چاہیے، جس سے ہمیں قرب الہی نصیب ہو، کیا فرمائیں گے؟
راشد بھائی، نماز جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی بھی عمل ہے، اخلاص تو اس کے لیے شرط ہے،
ٹھیک
ہے نا، اسی لیے نماز کے لیے بھی ہے، اور خشوع و خضوع والی نماز جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے نماز واقعی میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔
خشوع و خضوع کو تھوڑا سا اگر آسان کر دیں،
یعنی دل بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو،
ٹھیک ہے،
یعنی اس طرح وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ جو تلاوت کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سن رہا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے،
ٹھیک
ہے نا، تو اس طرح کی نماز اگر پڑھے گا
واقعی اس کا بڑا حاضر ہو جائے گا،
اس کی بالکل اس کی نماز کے اندر استغراق ہو جائے گی، یعنی وہ بالکل نماز کے اندر جو ہے نا دنیاوی خیالات اس کے سے چھٹ جائیں گے، اور نماز کے اندر وہ بالکل توجہ کے ساتھ جو ہے نا وہ شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح اگر نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نماز بہت 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 زیادہ مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اچھا، اس کے جو ہے نا علماء اکرام بہت ہی پیارا ایک نسخہ بتاتے ہیں کہ نماز میں جو وہ تلاوت کر رہا ہے اس کا معنی اس کے ذہن میں ہو،
سبحان اللہ،
ٹھیک ہے نا، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے اس کے ذہن میں ہو، تو اگر اس طرح وہ نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز،
اللہ والوں کا کیا انداز ہوا کرتا تھا نماز پڑھتے ہوئے، وہ جب نماز پڑھتے تھے ان کی دل کی کیفیات کیا ہوتی تھی، ان کا کیا مبارک عمل تھا، اس حوالے سے ہی بتائیے، چونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ظاہر بات ہے ہمیں بھی اللہ والا بننا ہے، اللہ کا پیارا بننا ہے، اللہ والے نماز پڑھتے ہوئے کیا ان کی محویت ہوتی تھی، کیا کیفیت ہوا کرتی تھی؟
اللہ والوں کی جو نمازیں تھیں، الحمدللہ ماشاءاللہ ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان، اولیاء اکرام کے جو واقعات سنتے ہیں، وہ نماز میں اس طرح محو ہوتے تھے، اس طرح محو ہوتے تھے کہ وہ جو ہے نا دنیا اور مافیہ سارے خیالات ان کے دل و دماغ سے نکل جاتے تھے۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک قول ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ جنت لے لو یا دو رکعت نفل نماز کا وقت لے لو، تو میں دو رکعت نفل نماز کا وقت لوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ دیکھیں ایک پروورب بھی میں نے پڑھا تھا کہ ہی ہو گارڈ سلا، ٹھیک ہے، گارڈس ہز فیتھ، کہ جس نے اپنے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی،
سبحان اللہ،
ٹھیک ہے نا، تو یہ واقعی نماز تو دین کا ستون ہے۔
اچھا، ایک اللہ والے کا مجھے بڑا خوبصورت فرمان، میں بزرگ کا وہ نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ حکیم صاحب فرماتے تھے کہ اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ نماز پڑھ لو یا جنت میں چلے جاؤ، دونوں میں سے ایک لے لو، تو کہا میں نماز کو اختیار کروں گا۔
سبحان اللہ،
حضور وہ کیوں، دنیا تو عبادت اس لیے کرتی ہے کہ جنت ملے، اور آپ کہتے ہیں میں نماز کو اختیار کروں گا؟ کہا نماز کو اس لیے اختیار کروں گا کہ جنت پانا یہ میری خواہش ہے،
اللہ
اللہ،
جنت میں جانا یہ میری خواہش ہے، میری طلب ہے، لیکن نماز یہ میرے رب کی رضا کے لیے ہے، یہ میرے رب کی عبادت ہے، تو میں اس کو ترجیح دوں گا جس میں میرے رب کی رضا ہے۔ تو خیر، سمجھانے کا مقصد یہ، اللہ ہم سب کو جنت نصیب کرے۔ اللہ والوں کا انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے کہ بس رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جو لذت، جو قرار، جو سکون ان کو ملتا تھا، ایسا سکون اور قرار کہیں نہیں مل سکتا تھا، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم تصویر آپ کو جو دکھائی تھی اس سیگمنٹ کو ہم شروع کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں ناظرین کے میسج کیا ہیں، ناظرین کی کال کیا کیا ہمارے پاس آ چکی ہیں، کال دیجیے۔
وقت علی اتاری مدنی رحیم یار خان سے، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل اس پرفتن دور میں اصلاح و تربیت کے ذریعے لوگوں کے اخلاق و کردار سنوارنے میں مصروف عمل ہے۔ اسی سلسلے کی اہم کڑی زندگی بہتر بنائیے ہے، اس میں پیش کردہ تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو دھکا دے کر گرانا چاہتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وہ خود بھی ایسے تخت پر کھڑا ہے جس کا توازن دوسرے شخص کی موجودگی سے قائم ہے، دوسرے کے گرنے سے وہ خود بھی گر پڑے گا۔ یہ تصویر ہمیں سکھاتی ہے کہ دوسروں کو نیچا دکھانے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے ہم اپنے نقصانات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی بھی فیصلے سے قبل دونوں پہلوؤں پر غور ضروری ہے، کیونکہ جذباتی فیصلے دیر پا نہیں ہوتے۔ دانائی یہی ہے کہ تحمل اور انصاف سے کام لیا جائے اور دوسروں کی حق تلافی سے گریز کیا جائے۔
بڑا خوبصورت میسج ہے انجینئر شوکت مدنی صاحب، ماشاءاللہ رحیم یار خان سے، ڈاکٹر صاحب، بڑا خوبصورت میسج کہ جذباتی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتے، عموماً یہ نقصان دیتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کو گرا رہے ہیں تو اس پر بھی غور کر لیں کہ اس کے گرنے سے ایسا نہ ہو آپ بھی گر جائیں، دوسروں کے کھڑے رہنے سے انشاءاللہ آپ کو بھی کھڑا ہونا نصیب ہوگا اور آپ بھی آگے مرتبہ پائیں گے. کیا کہیں گے ہمارے شوکت بھائی کی رائے پر؟
دیکھیں اس بارے میں آپ تصویر پر جب غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ دونوں شخص تخت پر کھڑے ہیں اور دونوں اس وقت متوازن ہیں,
ٹھیک ہے,
یعنی بیلنسڈ ہیں دونوں. ایک اگر گرتا ہے جو دھکا دینے والا ہے, اگر دوسرے کو گراتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ توازن بگڑ جائے گا,
ٹھیک ہے,
اور گرنے والا گرے گا مگر جو گرانے والا ہے وہ بھی خود بخود گر جائے گا,
ٹھیک ہے.
ایک اور اس کے اندر غور و فکر کرنے سے تصویر میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دھکا دینے والا ہے نا وہ جو جس کو دھکا دیا جا رہا ہے اس سے زیادہ غیر متوازن ہے, کیونکہ وہ ایک پاؤں پر کھڑا ہے.
واہ,
اور ایک پاؤں پہ کھڑا وہ تو ذرا سا ہلے گا اور گر جائے گا, وہ اگلا شخص تو دونوں پیروں پر کھڑا ہے. تو جو دھکا دینے والا ہے وہ زیادہ غیر متوازن ہے, زیادہ کمزور ہے, اس کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے. لہٰذا جو ہے اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ ایک شخص دوسرے کو نقصان پہنچائے تو وہ خود یہ بھی دیکھے کہ اس کو کیا نقصان پہنچے گا. تو دونوں کے فائدے کی بات یہ ہے کہ دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے توازن قائم کریں, دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں, دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں, دونوں ایک دوسرے کی پرابلم کو سالو کریں, دونوں ایک دوسرے کی جو شک و شبہات ہیں ان کو دور کریں. یہ میرا اشارہ آپ کے اس سوال کی طرف بھی ہے, میاں بیوی کے حوالے سے جو آپ نے ایک سوال کیا تھا اس کے اندر بھی ہے. تو اس اعتبار سے بھی جو ہے نا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کو تباہ کرنے کا نہ سوچیں.
واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں کا خیال کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی خیال ہو رہا ہوتا ہے, دوسروں کا برا سوچتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا. یہ غلط فہمی میں نہ رہیے, اچھا سوچیے, اچھا کریں, انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. مزید کال دیجیے.
بندہ نچیز محمد ارشد, تحصیل حاصل پور, ضلع بہاولپور, گاؤں جمال پور سے عرض کر رہا ہوں. راشد بھائی, جب بندہ کسی دوسرے کو کنویں میں گرانے کی کوشش کرتا ہے تو یوں سمجھے کہ خود اسی کنویں میں گرے گا. جب ہم کسی دوسرے کو دھکا دیں گے تو ہم بھی اسی کنویں میں گریں گے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے, ہمیں اللہ رسول کے لیے دوسروں کا بھلا سوچنا چاہیے. جب ہم دوسروں کا بھلا سوچیں گے تو اللہ رسول ہمارا خود کا بھلا کر دیں گے. اللہ اپنے حبیب صدقے تمام مسلمانوں کی ہمیں خیر خائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو وہی گمان جو دوسروں کے لیے ہم سوچ رہتے وہ ہمارے لیے اچھا ہو جاتا. اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی سے وابستہ رکھے. اللہ پاک ہمارے پیر و مرشد کو صحت والی نیک دراز عمر بالخیر عطا فرمائے.
آمین. ماشاءاللہ, بڑا خوبصورت میسج, بہت خوبصورت پیغام. میرے خیال میں مزید اس پر تبصرے کی حاجت نہیں ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک میسج کو شامل کرتے ہیں. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, ہمارے لیے بھی دعا کیجئے کہ ہمیں بھی قرب الہی نصیب ہو جائے. آمین. آج کی تصویر سے ایک میسج یہ بھی ملتا ہے, میاں بیوی دونوں مل کے زندگی کو توازن میں رکھتے ہیں. اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک بے وقوف ہو, بد زبان ہو, تو اس کا اثر سامنے والے پہ تو پڑے گا ہی, لیکن اس کی اپنی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے, اپنی بھی زندگی برباد ہو جائے گی. کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا سکون ہوتے ہیں, ایک برباد تو دوسرا آٹومیٹیکلی ختم, چاہے وہ گھر ہو یا اولاد, سب ختم. یہ ایک میسج ہے. حکیم غزالی صاحب, عبد الرحیم بھائی, ڈاکٹر طارق صاحب, رفیق بھائی, آپ چاروں نے سنا کہ یہ ایک میاں بیوی کے حوالے سے سوچ ہر ایک بندہ اپنے اعتبار سے سوچتا ہے. عبد الرحیم بھائی, میں چاہوں گا کچھ اس حوالے سے بیان کہ میاں بیوی دونوں کا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا بہت ضروری ہے. میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال کرتے ہیں, اگر ایک دوسرے کے عیب کی پردہ پوشی کرتے ہیں تو دونوں کا گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے. اگر دونوں ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے رہتے ہیں, اس سے نہ صرف ان کی اپنی زندگی خراب ہوتی ہے بلکہ اولاد پر بھی اثر پڑتا ہے, اور اولاد بھی ماں باپ کی عموماً نافرمان بن کر سامنے آتی ہے. کیا کہیں گے؟
اس میں یہ ہے کہ میاں بیوی کو دونوں کو جو ہے, حالانکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. اب جیسے بیوی ہے تو وہ شوہر کو جیسے کبھی وہ دیر سے آ جاتے ہیں یا کوئی ایسی عادت ان میں ہوتی ہے تو وہ اس پر بھی جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتی ہیں تو طلاق سے, اور اس طرح اسی طرح شوہر جو ہے اکثر آج کل جو موبائل کا سلسلہ ہے تو بات تو زیادہ بڑی نہیں ہوتی, لیکن اب جیسے کھانے کا ہو گیا تو اب کھانے میں کبھی نمک نہیں ہے, کبھی مرچی نہیں ہے, تو وہ اس وقت بھی جو ہے وہ ان کے سامنے بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا جو ہے وہ ہو جاتا ہے, اور جب وہ جھگڑا چھوٹی بات پہ ہوتا ہے پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس طرح آپس میں پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ بچوں پر بھی اس کا برا اثر ہوتا ہے, اس لیے اگر ہم اگر ایک بول رہا ہے تو دوسرا اگر خاموش ہو جائے تو وہ جو ہے مینیج ہو سکتا ہے, اور جو ہے وہ میاں بیوی کے جو اتوار زندگی کے وہ خوشحال ہو سکتے ہیں,
خوشحال ہو سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ قرآن پاک سے اگر رہنمائی کریں تو قرآن پاک اس حوالے سے بہترین ہماری رہنمائی کرتا ہے. اللہ کریم مردوں کو کیا فرماتا ہے, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میاں بیوی کو کیا تربیت, دونوں کی کیا تربیت کی جا رہی ہے, هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ, کہ مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں, عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں. دونوں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا کر رکھیں گے, انشاءاللہ دونوں ہی پرسکون رہیں گے. اللہ مردوں کو کیا فرماتا ہے, مردوں کی اہمیت گھر میں کیا ہے, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر افسر ہیں, حاکم ہیں. اور حاکم جو ہوتا ہے اس کا کردار کیا ہونا چاہیے, وہ اپنی رعایا کے دکھ درد کو سمجھتا ہے, وہ ان کی عیب گوئی نہیں کرتا, وہ ان کا خیر خواہ ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں تو فرمایا سید القومی خادمہم, قوم کا سردار جو ہے نا, قوم کا سردار وہ ان کا خادم ہوتا ہے. تو گھر کا جو سربراہ مرد کو بنایا گیا تو اس کی حکمت علماء نے یہی بیان فرمائی کہ مرد عموماً سمجھداری میں, عقل میں عورتوں سے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اگر مرد ہی اپنے گھر کی خواتین کی باتیں دوستوں سے شیئر کرنا شروع کر دے, اپنی بیوی کی برائیاں دوسروں سے بیان کرنا شروع کر دے تو کیا سمجھتا ہے, کیا اس سے بہت اسے تمغے مل جائیں گے؟ جناب جب آپ اپنی بیوی کی باتیں دوسروں سے شیئر کر رہے ہیں تو آپ اپنے گھر کی عزت خود باہر کر رہے ہیں, آپ کی برائی بھی ہو رہی ہے. اور اسی طرح بیوی اپنے شوہر کی برائیاں جب اپنے میکے میں جا کر کرتی ہے تو کیا اس کی کوئی عزت ہو رہی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے, وہ اپنی عزت کو خود خراب کر رہی ہے. اور دونوں میاں بیوی بچوں کے سامنے جب جھگڑے کرتے ہیں, تانا زنی کرتے ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے دل میں ماں باپ کی اہمیت کم ہوتی ہے, بچوں کے دل میں ماں باپ کی عظمت کم ہوتی ہے, اور ماں باپ دونوں کو ہی وہ اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے. سمجھدار بیویاں جو ہوتی ہیں, عورتیں جو ہوتی ہیں, وہ اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے شوہر کی محبت پیدا کرتی ہیں. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو کر ماں باپ ماں کا بھی فرما بردار بنتے ہیں. اور اسی طرح سمجھدار مرد کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے یا اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کی برائیاں نہیں کرتا, تو جب اپنے بچوں کے دل میں ان کی ماں کی محبت پیدا کرتا ہے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں باپ کے بھی فرما بردار رہتے ہیں. مثبت سوچنا سیکھیے, اچھا سوچئے, ہلکی پھلکی گھر میں نوک جھونک ہونا یہ رشتوں کا حسن ہوتا ہے. عموماً چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں, لیکن تھوڑی تھوڑی بات کو باہر نکال لینا یہ بہت بڑی نادانی ہوتی ہے. میاں بیوی بی ایک ہو جاتے ہیں لیکن ان کی کہی ہوئی باتیں وہ گردش کرتی رہتی ہیں, اور جب جب سامنے آئیں گی میاں بیوی بی کے دونوں کے رشتوں میں تلخیاں آنا شروع ہو جائیں گی. تو بات کرتے ہوئے سوچئے, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے, فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. وانا خیرکم لاہلی, فرمایا میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. کریم آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے, تو ہمیں چاہیے ہم اپنے گھر والوں کا بھی خیال کریں, دوستوں کا بھی خیال کریں, اور اپنے گھر کی باتیں باہر نہ کریں. وہ ایک بچوں کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ اچھے بچے گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے. میں گزارش کروں گا اچھے مرد, اچھے شوہر اپنے بچوں کی, اپنی بیوی کی باتیں باہر نہیں کرتے, اور اچھی بیویاں اپنے شوہر کی باتیں باہر نہیں کرتی. انشاءاللہ گھر اچھا رہے گا, امن کا گہوارہ رہے گا. اللہ آج کا ہمارا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
زندگی بہتر بنائے زندگی, مختصر سی زندگی ہے بھائیوں, نیکی خوشیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.